سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف الله مجدد زمانا شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے. انفاس نفس کی جمع ہے, نفس کے معنی سانس. جو سانس زندگی کے اللہ تعالیٰ پر فدا ہوئے. انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے. انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے. شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے.
گدا 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 فقیر.
انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے. انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے. شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے. شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے. جس نے اٹھایا سیف کے نعرے فریق کو. جس نے اٹھایا سیف کے نعرے فریق کو. راہ فنا سے رہبر راہ خدا.
اللہ کے راستے میں شیخ کے ناز اٹھائے, ڈانٹ ڈپٹ برداشت کی, اور جو شیخ نے حکم دیا نفس کو ناگوار ہونے کے باوجود خوشی خوشی اس پہ عمل کیا. اور رائے فنا یعنی اپنے کو مٹانا, اپنی رائے کو مٹانا, اور شیخ کے بتلائے ہوئے تجویز یا ارشاد یا حکم پر عمل کرنا. تو ایسے لوگوں نے جو شیخ کے ناز اٹھاتے ہیں اور اپنے کو مٹاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے پھر دوسروں کی راہبری کا کام لیتے ہیں.
جس نے اٹھایا شیخ کے نعرے فریق کو. راہ فنا سے رہبر راہ خدا. دیکھا اسی کو فائز من فائز منزل سلو میں.
منزل پر پہنچنا. سلوک معنی اللہ کے راستے میں چلنا. ہر انسان اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. کافر بھی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے, مسلمان بھی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے, اولیاء بھی چل رہے ہیں, فاسق و فاجر بھی چل رہے ہیں, سب اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں. بس کامیاب وہ ہے کہ جو اللہ کو راضی رکھ کے زندگی گزار رہا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے, احکامات پر عمل کرتا ہے. تو چلنے والے سبھی ہیں, لیکن فائز منزل یعنی منزل مراد کو کون پہنچتا ہے وہ آگے فرما رہے ہیں.
دیکھا اسی کو فائز منزل سلوک میں. دیکھا اسی کو فائز منزل سلوک میں. جو منزل مجاز سے بالکل جدا ہوئے.
منزل مجاز, مجازی عشق, نام رموں کا عشق, ان سے جو جنہوں نے بالکل عیناً قلباً اور قالباً یعنی آنکھوں سے بھی دور رہے اور جسم سے بھی دور رہے اور قلب میں بھی ان کا خیال نہ لائے, ان کے قلب ان کے خیالات سے خالی ہے, پاکیزہ ہے, تو جو ان سے جدا ہوئے اس کو ہم نے فائز منزل پایا. سلوک میں وہ اونچا چلا گیا, اس کا مقام اونچا بن گیا, اور جس نے اس سے احتیاط نہیں کری وہ برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
دیکھا اسی کو فائز منزل سلوک میں. دیکھا اسی کو فائز منزل سلوک میں. جو منزل مجاز سے بالکل جدا ہوئے. جو منزل مجاز سے بالکل جدا ہوئے. پالا پڑا ہے جن کو تلا تم کی موج سے. پالا پڑا ہے جن کو تلا تم کی موج سے. گمراہ کشتیوں کے وہی نا خدا ہوئے. گمراہ کشتیوں کے وہی نا خدا ہوئے.
یعنی جن کی زندگی میں اللہ کے راستے میں مجاہدات آئے, اونچ نیچ آئی, زیر و زبر ہوئی کشتی, تو ایسے لوگوں کو راستے کا علم زیادہ ہوتا ہے اور اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ دوسروں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، وہ اس کے تجربات کی روشنی میں اور بزرگوں کی دعاؤں اور صحبت کے نتیجے میں دوسروں کے راہبر ہو جاتے ہیں، نا خدا مانے کشتی چلانے والا، یعنی ان کی راہبری کرنے لگتے ہیں.
پالا پڑا ہے جن کو طلاقوں کی موج، پالا پڑا ہے جن کو طلاقوں کی موج سے، گمراہ کشتیوں کے وہی نا خدا، تقریر میں اگر نہیں شامل ہے درد دل، تقریر میں اگر نہیں شامل ہے درد دل، صدہ صدا کے ساتھ بھی وہ بے صدا ہوئے.
درد دل اگر تقریر میں شامل نہیں تو اس کی تقریر میں اثر نہیں ہوتا، عمل پہ لوگ نہیں آتے، اور درد دل حاصل اس کو ہوتا ہے جو خود بھی گناہوں سے بچتا ہے. گناہ سے بچنے کا درد و غم اس کے دل میں ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کا غم و حسرت، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کی تکالیف جو برداشت کرتا ہے اسی کو درد دل حاصل ہوتا ہے، اور اسی کے بات میں درد ہوتا ہے، اسی کے بیان میں درد ہوتا ہے.
تقریر میں اگر نہیں شامل ہے درد دل، تقریر میں اگر نہیں شامل ہے درد دل، صدا صدا کے ساتھ بھی ہو بے صدا ہوئے، صدا صدا کے ساتھ بھی ہو بے صدا ہوئے، راہ وفا میں آہ جو فانی نہ ہو سکے، راہ وفا میں آہ جو فانی نہ ہو سکے، کہنا کہ با خدا بھی وہ با خدا، کہنا کہ با خدا بھی نہ وہ با خدا ہوئے، کہنا کہ با خدا بھی نہ وہ با خدا ہوئے، راہ وفا میں آہ جو فانی نہ ہو سکے، کہنا کہ با خدا بھی نہ وہ با خدا ہوئے.
صرف مرادی کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں مٹایا، بظاہر تو وہ باخدا ہے، اللہ والا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ والا نہیں، جس نے اپنے کو مٹایا نہیں، اپنے نفس کو نہیں مٹایا.
راہِ وفا میں آہ جو فانی نہ ہو سکے، راہِ وفا میں آہ جو فانی نہ ہو سکے، کہلا کے باخدا بھی نہ ہو باخدا، کہلا کے باخدا بھی نہ ہو باخدا.
پہلے جنوں سے مراد یہ ہے جو ان اللہ والوں کے جو اللہ کے دیوانے ہیں، شریعت کی اتباع میں، سنت کی اتباع میں دیوانے ہیں، وہ کسی مصلحت کو نہیں دیکھتے، مخلوق کو نہیں دیکھتے، سارے عالم کو خاطر میں نہیں لاتے، ان سے مراد ہیں اہل جنوں جو اللہ تعالیٰ پر فدا رہتے ہیں اور ان کی نظر اللہ ہی پر ہوتی ہے کہ اللہ کس کام میں راضی ہوں گے اور کس کام میں ناراض. جس کام میں اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو ہر حال میں کر گزرتے ہیں، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اسے ہر حال میں بچتے ہیں، چاہے مخلوق ان سے ناراض ہو یا خوش. مخلوق کو خوش تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی خوشی کے ساتھ، اور مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اس کام کو نہیں کرتے، مخلوق چاہے ناراض ہو جائے اس سے بچتے ہیں.
اہل جنوں کی صحبت اختر جنے نے لی، اہل جنوں کی صحبت اختر جنے نے لی، اہل خرد کو دیکھا کہ ان پر فدا ہوئے.
یعنی بڑے بڑے عقل والے جن کو لوگ عقل والا سمجھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس نے زیادہ مال کما لیا، جس نے بڑا بنگلہ بنا لیا، جس نے بڑی فیکٹریاں لگا لیں، دکانیں بنا لیں، وہ عقل مند ہے. تو ایسے اس قسم کے جو اہل خرد اہل عقل ہوتے ہیں وہ ایسے اہل جنوں پر فدا ہوتے ہیں، ان کو دیکھا، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں پھر ساری مخلوق کو مجبور کر دیتے ہیں اس سے محبت کرنے، اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں.
اہل جنوں کی صحبتیں اکثر جنے ملی، اہل جنوں کی صحبتیں اکثر جنہیں ملی، اہل خرد کو دیکھا کہ ان پر فدا ہوئے، اہل خرد کو دیکھا کہ ان پر فدا ہوئے، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، شاہ شمسو قمر بھی سامنے ان کے ادا انتخاب از ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر دو چیزیں کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کر پیدا کر لیں، اس کے بعد جو بھی خدمت دین کرے گا وہ مکمل ہوگی، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی خشیت، دونوں کے مجموعے سے عمل مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر دو چیزیں کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کر پیدا کر لے، اس کے بعد جو بھی خدمت دین کرے گا وہ مکمل ہوگی، ایک محبت اور دوسری خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، بس دونوں کے مجموعے سے عمل مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر گر جاؤں، زمین کہتی ہے میں اس کو نگل جاؤں، فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو ہلاک کر دیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو نہیں بنایا، اس وجہ سے ایسا کہتے ہو، میں نے بنایا ہے، اس کی قدر میں جانتا ہوں۔ کس قدر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے اور کس قدر محبت ہے۔ میں نے تو ایک مرتبہ اس سے استنباط کر کے دوستوں سے کہا بھی تھا کہ عند اللہ اپنے محبوب ہونے کا مراقبہ کیا کرو، اس سے بڑا نفع ہوگا، کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، یعنی یہ مراقبہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہی ایک مراقبہ میں نے اپنی ایک کتاب میں بھی دیکھا، ایک بزرگ نے بھی یہی لکھا ہے، اس وقت دیکھ کر بڑا جی خوش ہوا کہ جو چیز قلب میں آتی ہے الحمدللہ اس کی تائید بزرگوں سے بھی نکل آتی ہے۔ میں اتنی قید اس مراقبے میں اور لگایا کرتا ہوں کہ مراقبہ کرنے والا شریف طبیعت کا ہو، ورنہ برا اثر قبول کرے گا کہ عجب و ناز اور تعطل پیدا ہو جائے گا، یعنی جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اس محبت پر کہیں عجب و ناز پیدا نہ ہو جائے۔ یہ شریف آدمی کا کام نہیں، بلکہ شریف آدمی وہ ہے جو اور زیادہ نیاز کرنے لگے، عجز و نیاز اختیار کرے۔ مگر بعض متکبر لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ مراقبہ کریں اور خصوصاً بغیر شیخ کے رہنمائی میں کریں تو پھر ایسے لوگوں کا تکبر بڑھ جانے کا خطرہ ہے بجائے عجز و نیاز پیدا ہونے کے۔ تو شریف النفس آدمی جو ہے وہ اور عجز و نیاز کے، اللہ تعالیٰ میری اتنی نافرمانیوں کے باوجود پھر بھی خدا تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کو شرم آنی چاہیے، شرم آئے گا، جب شرم پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی تو وہ اللہ کی نافرمانی سے اور بچے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ پر اتنے احسانات فرماتے ہیں اور میں اللہ کی اتنی نافرمانیوں میں ملوث ہوں۔ تو یہ شریف الطبیعت کا کام ہے، اور متکبر آدمی اس میں خطرہ ہے کہ اس کا عکس پیدا ہو جائے اور وہ عبادات بھی کہیں چھوڑ نہ پہلے، تعطل کے معنی چھوڑ بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادات میں تعطل پیدا ہو جائے، عبادات چھوڑ بیٹھے کہ اللہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نماز روزہ کریں۔ ارشاد فرمائے کہ طریق میں بعد تصحیح عقائد اور اعمال ضروریہ کے سب سے بڑی چیز محبت ہے، یعنی اپنے عقائد کو صحیح کرنا یہ تو فرض درجے کا ہے، بالکل اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر عقائد میں سے کسی ایک عقیدے میں بھی خرابی آ گئی، نقص آ گیا تو کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ اور اعمال ضروریہ جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، فرائض جتنے بھی ہیں، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ، یہ چیزیں اعمال ضروریہ میں سے ہیں، چاہے وہ عبادات میں ہو، مالی، بدنی، کسی قسم کی بھی ہو، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ، اعمال ضروریہ سے مراد فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ۔ تو یہ دو چیزیں، عقائد کا صحیح ہونا اور اعمال ضروریہ کا پابندی سے کرنا۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، مراقبات سے بھی زیادہ تر یہی مقصود ہے کہ ان سے یکسوئی ہو اور یکسوئی سے محبت ہو، اور سماع میں بھی یہی ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت میں اشعار پڑھے اور سنے جاتے ہیں اس کو سماع کہتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے یکسوئی ہو جاتی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ ایک ہیجان بھی ہوتا ہے، مگر ہیجان اسی محبت کا ہوتا ہے جو پہلے سے ہو۔ اگر خدا کی محبت ہے تو اس کا ہیجان ہوتا ہے، اور اگر مخلوق کی محبت ہے تو اس کا ہیجان ہوتا ہے۔
اسی لیے سما کی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے. یعنی یہ اشعار جو محبت کے پڑھ جاتے ہیں, بعض اوقات ان میں ایسے اشعار آ جاتے ہیں جو زومانی بھی ہو سکتے ہیں, عشق مجازی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ایسے سما اس شخص کے لیے جائز نہیں جس کے اندر یہ مرض ہو, عشق مجازی کا مرض ہو, اس کے لیے یہ سما جو ہے خطرناک ہے کہ اس کو عشق مجازی کی طرف لے جائے گا. تو اگر پہلے سے اس کے دل میں مرض ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے مرض کی اصلاح کرے, اور اس کے بعد پھر جب اس سے پاک ہو جائے تو پھر سما کر سکتا ہے, اللہ کی محبت کے اشعار سنے. اور اگر اس کے دل میں پہلے ہی سے اللہ کی محبت موجود ہے تو پھر وہ اس کے لیے نفع بخش ہے, کیونکہ اللہ کی محبت میں ہیجان پیدا ہوگا. ارشاد فرمایا کہ طریق میں بعد تصحیح عقائد اور اعمال ضروریہ کے سب سے بڑی چیز محبت ہے, اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. مراقبات سے بھی زیادہ تر یہی مقصود ہے کہ ان سے یکسوئی ہو, اور یکسوئی سے محبت اور محبت ہو, اور سماع میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے یکسوئی ہو جاتی ہے, اور یکسوئی کے ساتھ ایک ہیجان بھی ہوتا ہے, مگر ہیجان اسی محبت کا ہوتا ہے جو پہلے سے ہو. اگر خدا کی محبت ہے تو اس کا ہیجان ہوتا ہے, مخلوق کی محبت ہے تو اس کا ہیجان ہوتا ہے. اسی لیے سماع کی ہر شخص کو اجازت نہیں. ارشاد فرمایا کہ اس راہ میں صرف ایک ہی طریق ہے کامیابی کا, وہ یہ کہ خدا سے محبت پیدا کرو. ارشاد فرمایا کہ اس راہ میں صرف ایک ہی طریق ہے کامیابی کا, وہ یہ کہ خدا سے محبت پیدا کرو. بس یہی جڑ ہے تمام تصوف کی, بغیر اس کے اس راہ میں کامیابی مشکل ہے. بغیر اس کے, یعنی جڑ ہے تصوف کی محبت, اللہ کی محبت پیدا کرنا, تو یہ جڑ ہے. بغیر اس کے اس راہ میں کامیابی مشکل ہے. اب رہا یہ کہ محبت پیدا کرنے کا کیا طریق ہے, سو وہ طریق یہ ہے کہ اہل محبت کے پاس بیٹھو, ان کی صحبت اختیار کرو, اس کی برکت سے وہ چیز نصیب ہو جائے گی. اور یہ چیز نہ پیر کی توجہ پر موقوف ہے اور نہ کسی تعویذ گنڈوں پر, یہ خود اپنی طلب پر موقوف ہے. یعنی اپنا ذوق, اپنا شوق اور اپنی طلب, اپنی پیاس پر موقوف ہے. اور جس کو نہ ہو, یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ جس کو یہ پیاس نہ ہو, محسوس نہ ہوتی, وہ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ پیاس بھی عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت کا ایک شعر یاد آیا, پیاسے کو پانی ملے بے پیاسے کو پیاس, پیاسے کو پانی ملے بے پیاسے کو پیاس, اختر ان کے در سے کوئی نہیں بے آس, اختر ان کے در سے کوئی نہیں بے آس. پیاسے کو پانی ملے بے پیاسے کو پیاس, اختر ان کے در سے کوئی نہیں بے آس. تو فرمایا کہ یہ چیز نصیب نہیں, نہ پیر کی توجہ پر موقوف ہے یہ چیز, اللہ کی محبت حاصل کرنا, نہ تعویذ گنڈے, بلکہ یہ خود اپنی طلب پر موقوف ہے. جو طلب دکھائے گا اللہ اس کو دے دیتا ہے. اب جس کو بھی عطا ہو جائے, مگر طلب ضرور شرط ہے. جس کو بھی اللہ عطا فرما دیں, لیکن طلب شرط ہے, طلب ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو طلب عطا فرمائے اور ہماری طلب میں شدت پیدا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن اشیر الیہ بالاصابع فلا تعدوه. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر چیز میں حرص اور نشاط ہے, یعنی زیادتی و انحماق, اور ہر زیادتی میں سستی ہے, یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہو جاتی ہے. پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا, یعنی افراط و تفریط سے بچا رہا, تو اس کی نجات پانے کی امید ہے, یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے. اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا, یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی اور مبالغہ کیا تھا اور وہ مشہور ہو گیا, تم اس کو صالح اور عابد شمار نہ کرو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شدتن میں شین پر زیر ہے, اور را پر تشدید اور زبر ہے، جس کا ترجمہ حرس اور رغبت شدیدہ ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بعض عابد عبادت کرنے والے شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور انہماک کرتا ہے کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں وارد ہے، خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے۔ پس عبادت میں میاں نہ روی اور اعتدال رکھے تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے۔ اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میاں نہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے، اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، کونوا مع الصادقین، ترجمہ صادقین کے ساتھ رہو، مراد صادقین سے مشائخ اور بزرگان دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ سونے کے وقت دعا پڑھنا، بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمی کا ربی وضعت جنبی وبی کا ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر خواب میں کوئی بری ڈراؤنی بات نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف تذکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ آگے معاشرت کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہجرت مدینہ طیبہ میں جب 13ویں سال نبوت بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چکی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اجازت ہجرت مدینہ طیبہ کی فرمائی، اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک دن سرداران کفار قریش مثل ابو جہل وغیرہ دار الندوہ میں کے قریب خانہ کعبہ کے ایک مکان مشاورت کا تھا جمع ہوئے، اور بعد گفتگو بسیار کے سب کی رائے آپ کے باب میں یہ قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب مجتمع ہو کر رات کو محمد کے مکان صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے مکان پر جا کر محمد کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ تعالی من ذلک۔ بنی ہاشم کہ آپ کے حامی آپ کے ہیں، سارے قبائل قریش سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، بے ضرور خون بہا پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ بے تکلف دیت ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز سے مطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا، آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر کے گھر سے نکل گئے، اور بقدرت خداوندی کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہمراہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا چھپے۔ یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوئے، اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے۔ بعد آپ کے غار میں داخل ہونے کے مکڑی نے جالا غار کے منہ پر پور دیا، اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کر دیے۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اور کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے، اس غار میں نہ ٹھہرتا. یہ کہہ کر کفار پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محافظت کے لیے تاریان کبوت اور بیزائے کبوتر سے ایسا کام لیا کہ صدہ ذرائے آہنی لوہے کی آہنی ذرہ اور جوانہ نے جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکلتا. قصیدہ بردہ کے اشعار میں انہی کی طرف اشارہ ہے. آگے قصیدہ بردہ کے اشعار ہیں. ان کا ترجمہ ہے: میں قسم کھاتا ہوں اس خیر و کرم کی جس کو غار ثور نے جمع کر رکھا تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے حال میں کہ ہر چشم کفار کی آپ کے دیکھنے سے اندھی تھی. بس آپ کے سراقہ صدق تھے اور حضرت صدیق غار سے ہٹے نہیں اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کوئی بھی نہیں. انہوں نے گمان کیا کہ کبوتر اشرف المخلوقات کے گرد نہیں تھے اور انہوں نے انڈے نہیں دیے اور مکڑی نے آپ پر جالا نہیں تنا. خداوند تعالی کی حمایت اور حفاظت نے آپ کو دو ہی بنی ہوئی زرہ یا اوپر تلے دو زرہوں کے پہننے سے اور بلند قلعوں میں پناہ گیر ہونے سے بھی بے پرواہ کر دیا تھا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حضرت والا کے تشریف لانے سے پہلے کی آخری مجلس ہے یہاں حضرت الطالبین میں. انشاءاللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے فرمائے, وہ سہولت کے ساتھ فرمائے. حضرت والا وہاں سے ڈھاکہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں حضرت کا جہاز, اور وہاں سے دوحہ پہنچے گا اور دوحہ سے پھر انشاءاللہ حضرت والا کراچی تشریف لائیں گے صبح کے وقت. اور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر خوب خیر و عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ طے کروا دے اور انتہائی مختصر فرما دے. فلائٹ بہت لمبی ہے, پھر وہاں ایئرپورٹ پہ جہاز بھی چینج ہوگا, پھر اس کے بعد یہاں سفر ہوگا. ایک گھنٹہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہے فلائٹ. تو خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوب آسانی فرمائے اور جلد از جلد انتہائی مختصر سفر کر دے اللہ تعالیٰ حضرت والا کا, اور خوب خیر و عافیت کے ساتھ آرام و آسانی کے ساتھ حضرت والا یہاں تشریف لائیں. اور انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح غرفۃ الصالحین میں حضرت والا کا قیام ہوگا انشاءاللہ, اور وہاں پر عشاء کے بعد حضرت والا دامت برکاتہم کے بیان کا معمول ہوگا. اس کے لیے ہم نے الحمدللہ یہ کانفرنس کال والے جتنے ٹیلی فون ہیں وہ ہمارے ایک جو ہے وہ معاہدے ہیں, ان کے یہاں یہ موبائل رکھوا دیے جائیں گے, اور حضرت فیروز صاحب کے ان کے یہاں رکھوائیں گے نا پڑوسی جو ہیں. ہاں حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے متعلقین میں سے ہیں, وہ انشاءاللہ ان موبائلوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے, اور جیسے حضرت کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ تو وہ ان کانفرنس کال میں فون کر کے بیانات سن سکیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے سلام کے لیے, انشاءاللہ ان سب کی طرف سے میں سلام پیش کر دوں گا اور دعاؤں کی درخواست بھی کر دوں گا. اور انشاءاللہ میرا قیام وہیں, میرا ارادہ ہے غرفۃ الصالحین میں مسلسل وہیں رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک حضرت کا قیام ہے. اور جو حضرات وہاں آنا چاہیں تو وہ شام کے بعد عصر کے بعد جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, ورنہ بیان حضرت والا کا عشاء کے بعد ہی طے ہے. اور تو کچھ نہیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ 28 مئی کو حضرت والا دامت برکاتہم کی روانگی ہے. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا اس سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. میں صبح والی مجلس کا تو ابھی ارادہ فی الحال تو نہیں ہے, لیکن ہم دیکھیں گے حضرت والا کا کیا معمول ہے, تو اس کے بعد ہم اطلاع کر دیں گے, میسج پہ اطلاع کر دیں گے, میسج پھر رابطہ رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ میسج پہ اطلاع کر دیں گے. اگر صبح کی مجلس کا کوئی ارادہ ہوا تو ان شاء اللہ بتا دیں گے. بس دعا کر لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور سب سے میری دعاؤں کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں, اور جو جو لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ ہم سب سے حضرت والا دامت برکاتہم کو انتہائی خوش فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی خدمت کی اور قدر کی اور ان کی عظمت کی اور ان کی محبت ہمیں عطا فرما دے, قدر اور خدمت کی توفیق دے. اور اللہ کرے کہ حضرت والے دامت برکاتہ ہمیشہ ہمیشہ ہم سے خوب خوش رہیں, انتہائی خوش رہیں اور خوب خوش ہو کر یہاں سے تشریف لے جائیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو کسی بھی نالائقی سے اور کسی ایسے قول سے ایسے فعل سے میری بھی حفاظت فرمائے, میرے دوستوں کی بھی حفاظت فرمائے, تمام حاضرین حضرات کی حفاظت فرمائے, کہ حضرت والا دامت برکاتہ کو ہماری کسی قول و فعل سے بال برابر بھی ناگواری نہ ہو, اور بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہماری ہر ادا ہر عمل ہر فعل ہر قول حضرت والا کو خوش آئے پسند آئے, اور حضرت والا ہم سے خوش رہیں خوب خوش رہیں اور ہم سے راضی رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس سفر کو حضرت والا کے اس سفر کو اللہ تعالیٰ خوب نافع بنائے, اور صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اس سفر کو نافع بنا دے اور اپنی محبت کے اسرار و رموز کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.